بسم اللہ الرحمن الرحیم. مورخہ 13 جون سن 2000 عیسوی بھٹکل مسلم جماعت دبئی کے حلقہ خواتین میں ہوا مولانا سید سلمان حسینی ندوی کا خطاب دو حصوں میں پیش کیا جا رہا ہے. سماعت فرمائیے خطاب کا پہلا حصہ. ترتیب و پیشکش bhatkalis.com.
الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد. محترم دینی بہنوں, جس دین حنیف کے ہم سب لوگ ماننے والے ہیں, اس دین کی حقیقت کو سمجھنا اور اس پر عمل پیرا ہونا دین کا سب سے زیادہ بنیادی مطالبہ ہے. دیندار صرف وہ شخص نہیں کہلاتا جو صوم و صلات کا پابند ہو, بلکہ دیندار وہ شخص کہلاتا ہے جو دین کے ہر حکم کا پابند ہو. دین عقیدہ بھی سکھاتا ہے, طہارت بھی سکھاتا ہے, نماز روزہ اور حج اور زکوٰۃ بھی سکھاتا ہے, دین معاشرت بھی سکھاتا ہے اور دین معاملات بھی سکھاتا ہے. دین کی تعلیمات تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں بھی ہیں اور تہذیب کے بارے میں بھی ہیں. دین کا تعلق مردوں سے بھی ہے اور عورتوں سے بھی ہے, بوڑھوں سے بھی ہے اور جوانوں سے بھی ہے اور بچوں سے بھی ہے. بلکہ اللہ تعالی نے جو دین عطا فرمایا ہے, اس دین کا عالم یہ ہے کہ بچہ جس وقت اس بیرونی دنیا میں ہماری نگاہوں کے سامنے بھی نہیں آتا, اس وقت سے دین اپنے احکامات دینے لگتا ہے. یہاں تک کہ پھر جب وہ وقت آتا ہے کہ انسان کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے, تو اس وقت تک دین کے احکام کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. یہاں تک کہ جب انسان قبر کے اندر ہوتا ہے, تو بھی دین کے احکام کا سلسلہ لوگوں کے ساتھ وابستہ رہتا ہے کہ کسی قبر کی زیارت کو کوئی شخص جائے, مرد ہو یا عورت ہو, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا لحاظ و خیال رکھتے ہوئے اس کو موتا کو سلام کرنا ہے. السلام علیکم دار قوم مؤمنین, انتم لنا سلف ونحن لکم خلف, وانا انشاء اللہ بکم لاحقون. مردے کے ساتھ بھی احکامات متعلق ہیں, یہاں تک کہ جو قبر میں ہے اس سے متعلق احکام بھی دوسروں کو دیے جا رہے ہیں. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ دین کتنا جامع ہے, کتنا ہمگیر ہے, کتنا وسیع و عریض ہے, اور دین کے دائرے سے انسان کی زندگی کا کوئی لمحہ باہر نہیں ہے. اتنی بات تو ایک عام مسلمان کو بھی معلوم ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ایک کان میں اذان دی جاتی ہے, دوسرے کان میں اقامت کہی جاتی ہے. مسلمانوں کے درمیان یہ ایک دینی رسم سی ہے, لیکن دین کے نقطہ نظر سے یہ محض ایک دینی رسم نہیں ہے, بلکہ فی الحقیقت رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک بہت اہم حکم ہے. جس طرح کسی خالی ٹیپ پر ہم قرآن پاک کی آیتیں ٹیپ کر لیں, اور اسی طرح کسی خالی تختی پر آیات قرآنیہ لکھ دیں, بلیک بورڈ پر قرآن پاک کی آیتیں نقش کر دیں, اس سے بہت زیادہ اہمیت اس کی ہے کہ جو بچہ ابھی وجود میں آیا ہے اس کے ذہن و دماغ پر اللہ کی وحدانیت اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت اور نبوت کا نقش قائم کر دیں. تو ایک کان میں جب اذان دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یوں کہا جا رہا ہے کہ بس اللہ ہی بڑا ہے, بس اللہ ہی بڑا ہے, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اور پھر اسی پر بس نہیں بلکہ اذان دیتے ہوئے مؤذن یہ بھی کہتا ہے کہ نماز کے لیے آ جاؤ۔ ایک بچے سے جو ابھی پیدا ہوا ہے، ظاہر ہے کہ نماز کے لیے آنے کا اس کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں ہے، لیکن اس کے کان میں جب اذان دی جاتی ہے تو یہ کلمات بھی اس کے کان میں گھولے جاتے ہیں کہ حی علی الصلاح، آ جاؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے لیے، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور پھر دوسرے کان میں اذان کے الفاظ دہرائے جاتے ہیں اور اقامت کے کلمات، یعنی قد قامت الصلاح، قد قامت الصلاح، جماعت کھڑی ہو گئی، نماز تیار ہے، نماز تیار ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ بات سوچنے کی ہے، ہر ماں کو سوچنا چاہیے، ہر باپ کو سوچنا چاہیے، پھر ہر بچے کو سوچنا چاہیے، پھر ہر وجود انسانی کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے کان میں ہم جب پیدا ہوئے تو یہ بول کیوں ڈالے گئے، ہمارے ذہن و دماغ میں اس بات کو بٹھانے کی کوشش کیوں کی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے کہ جب اذان سنو تو یوں کہو کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته انك لا تخلف الميعاد۔ اس دعا کا حکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا ہے۔ بہت کم ایسے مرد ہیں جو اذان سن کر اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں، اور عورتوں میں تو میں نہیں جانتا، شاید 1% بھی ایسی نہ ہو جو اذان سن کر اس دعا کا اہتمام کرتی ہے۔ ان کے ذہنوں میں کیونکہ یہ بات رہتی ہے کہ اذان سن کر ہمیں جماعت کے لیے جانا نہیں، تو اذان سے متعلق جو مسائل ہیں اکثر و بیشتر عورتیں ان پر دھیان ہی نہیں دیتی۔ مثلا ہر مسلمان کو یہ حکم ہے، مرد ہو یا عورت، کہ جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو وہ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ گھر میں عورتوں کو بھی یہی کہنا ہے اور مردوں کو بھی یہی کہنا ہے، اور اس کے بعد جب وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو اس کو دہرانا ہے، جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو اس کو دہرانا ہے، جب وہ حی علی الصلاح کہے تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہنا ہے۔ بعض حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں لفظ دہرانے ہیں، یعنی حی علی الصلاح بھی کہنا ہے سن کر اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ بھی کہنا ہے۔ تو حی علی الصلاح کا مطلب یہ ہوا جب آپ اذان سن کر اس کو دہرائیں گے کہ گویا آپ اپنے سے کہہ رہے ہیں چلو نماز کے لیے، اپنے کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں ارے بھائی تمہیں نماز کے لیے چلنا ہے، اٹھو چلو جماعت کے لیے۔ اور مرد کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے تو اسے جماعت کے سلسلے میں اپنے نفس کو مخاطب کرنا ہے، عورت کو گھر میں پڑھنی ہے تو اسے کہنا ہے کہ ارے بھائی اٹھ اے بہن، اے خاتون، اے انسانی نفس، اٹھو نماز پڑھ۔ تو حی علی الصلاح کا تعلق حی علی الجماعہ سے نہیں، حی علی الصلاح نماز پڑھنا، تو نماز عورت کو بھی پڑھنا ہے، مرد کو بھی پڑھنا ہے، عورت کو گھر پہ پڑھنا ہے کہ اس کے لیے یہ افضل ہے، مرد کو مسجد میں پڑھنا ہے کہ اس کے لیے وہ افضل ہے۔ اور اسی طرح حی علی الفلاح کے موقع پر لا حول ولا قوۃ الا باللہ، تو ایک معنی تو یہ ہوئے کہ گویا اپنے کو مخاطب کرنا ہے، اور دوسری طرف اس کلمے کی تلقین فرمائی گئی لا حول ولا قوۃ الا باللہ کی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی طاقت نہیں اور کوئی قوت نہیں مگر اللہ ہی کے واسطے سے، یعنی اللہ ہی کے پاس طاقت اور قوت ہے، میرے پاس کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے، اللہ ہی قوت دیتا ہے، تو میں وضو کر لیتی ہوں، نماز پڑھ لیتی ہوں، یہ احساس۔ اور اس کے بعد پھر جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو سننے والا اور سننے والی کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تو گھر کی عورتیں بھی کہیں لا الہ الا اللہ۔ یہ اسلام کی دعوت کی یاد دہانی ہے، اور دن و رات میں 5 اوقات میں اسلام کی دعوت کی یاد دہانی ہوتی ہے۔ اور ان کلمات کو دہرانے سے گویا سبق کا دہرانا مقصود ہے. ایک طالب علم ہے حفظ کے کلاس میں, وہ تھوڑی تھوڑی آیتیں روزانہ یاد کرتا ہے اور حافظ صاحب اس کی آیتوں کو سنتے ہیں, آموختہ سننا جسے کہا جاتا ہے, تاکہ پچھلی آیتیں پختہ رہیں, بھولنے نہ پائیں. اگلا سبق دیا جاتا رہتا ہے لیکن پچھلا سبق بھی سنا جاتا رہتا ہے. ہر وہ کتاب جس کا تعلق حافظے سے ہو اس کا طریقہ یہی ہے کہ پچھلا سبق سنا جاتا رہے. تو جہاں تک تعلق ہے اسلامی دعوت کا, اذان کیونکہ اس دعوت کی نمائندہ ہے, اس کے بارے میں بھی حکم ہے کہ مسلمان روزانہ 5 مرتبہ سبق یاد کرے. اور کیا سبق یاد کیا جا رہا ہے, اس کو یوں سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان کے بعد یوں کہو, اللہم رب ہذہ الدعوۃ التام, اے اللہ اس مکمل دعوت کے مالک, اے اللہ اس مکمل دعوت کے مالک, رب ہذہ الدعوۃ التام والصلاۃ القائمہ, اور نماز کے مالک جو ادا کی جاتی ہے, آتی محمدن الوسیلہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرمائیے, والفضیلہ اور ان کو مقام فضیلت عطا فرمائیے, وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ, اور ان کو مقام محمود تک پہنچائیے جس کا آپ نے ان سے وعدہ فرمایا. اور اس کے بعد بعض حدیثوں میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ورزقنا شفاعتہ, ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرمائیے, انک لا تخلف المیعاد, بے شک آپ وعدہ خلافی نہیں فرماتے. اب اس میں وسیلہ کا لفظ اور فضیلہ کا لفظ اور مقام محمود کا لفظ استعمال کیا گیا, یہ تینوں بلند ترین مقامات ہیں, اور خاص طور پر وسیلہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وسیلہ جنت کا ایک بلند ترین مقام ہے جو صرف کسی ایک کو ملے گا, اور مجھے امید ہے کہ وہ ایک میں ہی ہوں گا. یعنی وسیلہ کے نام سے جو جنت کا بلند ترین مقام ہے وہ مخصوص ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو ہم جب یہ کہیں گے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما, یعنی وہ جنت کا بلند ترین مقام عطا فرما, تو ظاہر ہے کہ ہماری دعا سے ان کا کچھ بنتا نہیں ہے, بلکہ جب ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہمارا بنتا ہے. فرمایا گیا من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا, کہ جو بھی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے, یعنی ایک مرتبہ میرے لیے دعا کرتا ہے, تو اللہ تعالی 10 مرتبہ اس پر رحمتیں نازل فرماتا ہے. نبی کے لیے ایک مرتبہ دعا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم نبی کا درجہ بلند کروا رہے ہیں, ہم نبی کی سفارش کر رہے ہیں, اس لیے کہ نبی کا مقام اتنا بلند و بالا تر ہے کہ کوئی امتی ان کی کیا سفارش کرے گا. لیکن جب ایک امتی نبی کے حق میں دعا کرتا ہے تو اس کی قسمت کو 4 چاند لگ جاتے ہیں, اس کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. یعنی جب آپ یوں کہیں گے اے اللہ نبی پر رحمت بھیج, تو اللہ فوراً اس کے جواب میں آپ پر 10 رحمتیں بھیج دے گا. گویا جب بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا جائے گا تو 10 رحمتیں آپ کے لیے ریزرو ہو گئیں, الاٹ ہو گئیں اللہ کی طرف سے. من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا, لہذا اس بات کو یاد رکھتے ہوئے ہر خاتون کو یہ چاہیے, اور بالخصوص ماہ ربیع الاول میں اس نسبت سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی مہینے میں ہوئی, ہجرت اسی مہینے میں ہوئی, وفات اسی مہینے میں ہوئی, اور بھی بہت سے کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہینے میں ہوئے, کہ کثرت سے درود پڑھا جائے, کثرت سے درود پڑھا جائے. یعنی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے, جب سونے کے لیے جائیں جب سو کر اٹھیں, اور بہت سے ذکر اذکار کے ساتھ درود کی کثرت کی جائے, اور درود کی کثرت سے رحمتوں میں کثرت ہوگی. بات تو مجھے ابھی اذان کے سلسلے میں کہنی ہے لیکن ذکر ضمناً درود کا آ گیا تو یہ بھی عرض کر دوں کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ پر درود پڑھتا ہوں، دیگر اذکار بھی کرتا ہوں، تو کیا میں اپنے اذکار اور اوراد کا چوتھائی حصہ آپ کے لیے مخصوص کر لوں؟ فرمایا کہ بہتر ہے، لیکن اگر اور بڑھاؤ تو اور بہتر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور، کیا میں ایک تہائی حصہ اپنے اوراد اور اذکار کا آپ پر درود کے لیے مخصوص کر لوں؟ فرمایا کہ اور اضافہ کرو تو اور بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا دو تہائی مخصوص کر لوں؟ فرمایا کہ اور بڑھاؤ گے تو اور بہتر ہے۔ پھر ان صحابی نے کہا کہ حضور، اب تو پھر میں اپنے تمام اذکار و اوراد آپ پر درود کے لیے وقف کر دوں گا۔ تو فرمایا کہ اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک۔ فرمایا کہ اگر ایسا کرو گے تو تمہارے سارے دلدر پار ہو جائیں گے، ساری مشکلات حل ہو جائیں گی، سارے مسائل تمہارے اللہ تعالیٰ آسان فرما دے گا، اور اللہ تمہاری کفایت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اتنی بڑی بشارت تھی کہ تکفا ہمک، جو تمہیں فکر ہے، جن کی الجھنوں میں رہتے ہو، پریشان رہتے ہو، یہ مسئلہ نہیں حل ہو رہا، یہ دشواری نہیں ہماری دور ہو رہی، اللہ تمہارے مسائل خود حل کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اتنی بڑی بشارت ہے، لیکن مسلمان ایسے غافل ہو گئے ہیں کہ علاج ان کے ہاتھوں میں دے دیا جاتا ہے، ظالم دوا نہیں استعمال کرتے، ادھر ادھر مارے مارے پھرتے ہیں، ہر طرف منہ مارتے ہیں، لیکن اللہ نے اور اللہ کے رسول نے نفسیاتی مشکلات کا علاج، ذہنی مشکلات کا علاج، گھریلو مشکلات کا علاج، پیسوں کی مشکلات کا علاج، سب کا علاج رکھ دیا، اور پھر بھی انسان غافل ہے اس حقیقی علاج۔ عظیم میں ابھی ذکر جب اس علاج کا آیا تو ایک اور علاج کا ذکر کر دوں اپنے موضوع سے تھوڑی دور ہٹتے ہوئے، کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں ایک موقع پر جبکہ شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ حضرت، بہت ہی میں پریشان ہوں، میرے کھیت تباہ ہو گئے ہیں اور آمدنی کا اور کوئی راستہ نہیں ہے، حضرت کوئی دعا بتا دیں۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ استغفار کیا کرو۔ خیر وہ شخص چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کوئی اور شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ حضور، میں بہت پریشان ہوں، چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اولاد نصیب فرما دے، اب تک کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے، دعا فرما دیں، کوئی ذکر تلقین فرما دیں۔ فرمایا کہ استغفار کیا کرو۔ کوئی اور شخص آیا اور اس نے بھی آ کر اپنی کوئی پریشانی ذکر کی کہ میں اس پریشانی میں مبتلا ہوں، مجھے کوئی ذکر تلقین فرما دیں، دعا فرما دیں اور کوئی ورد بتا دیں۔ فرمایا کہ استغفار کیا کرو۔ خیر جب مجلس برخاست ہو گئی، درس ختم ہو گیا، شاگرد چلے گئے، ایک شاگرد بیٹھے رہے۔ انہوں نے بعد میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ حضرت، کیا بات ہے کہ آپ کے پاس جو شخص بھی اپنا جو مسئلہ لے کر آیا، آپ نے سب سے ایک ہی بات کہہ دی کہ استغفار کرو، الگ الگ ذکر و دعائیں نہیں ارشاد فرمائیں؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا تم نے پڑھا نہیں کہ اللہ فرماتا ہے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ یہ کہا تھا کہ اپنے پروردگار سے استغفار کیا کرو، مغفرت طلب کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو تو اللہ آسمان سے موسلہ دھار بارشیں دے گا، مال کی ریل پیل کرے گا، خوب اولاد دے گا، باغات دے گا، کھیت دے گا، ہر طرح کی نعمتوں سے نواز دے گا۔ تو کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ اس آیت کریمہ میں استغفار کی کرامتیں بیان کی گئیں۔ ادھر ادھر انسان جاتا ہے، علاج تلاش کرتا ہے، اللہ نے اپنی کتاب پاک میں انسانوں کے بے شمار مسائل کا حل، باطنی بھی اور ظاہری بھی اور مادی بھی اور روحانی بھی، رکھا ہے، لیکن انسان اس سے غافل ہو جاتا ہے۔ کثرت استغفار سے خدا تعالی مادی مسائل بھی حل فرماتا ہے۔ اس لیے کہ جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوگا اور کہے گا کہ میرے گناہ معاف فرما دیجئے تو اللہ گناہ تو معاف کرے گا ہی ساتھ ساتھ نعمتیں بھی نازل فرمائے گا. تو کتنی بڑی نعمت ہے جو گھر بیٹھے ملتی ہے. ایک عورت گھر میں کپڑا سی رہی ہے, کھانا پکا رہی ہے, کپڑے دھو رہی ہے, کسی بھی مشغلے میں مشغول ہے اور اس کے ساتھ ساتھ زبان سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہہ رہی ہے, کیا مشکل ہے؟ اور اس استغفر اللہ کہنے سے گناہوں کی معافی کا سلسلہ چل رہا ہے اور اللہ کی رحمت کو دستک دی جا رہی ہے, خدا کی رحمتیں مختلف شکلوں میں نازل ہو رہی ہیں. ایک طرف استغفار کی کثرت کا اہتمام ہو, ایک طرف درود پاک کا اہتمام ہو, اور پھر اسی طرح فضائل اللہ اکبر کے اور فضائل لا الہ الا اللہ کے اور فضائل ذکر کی بہت سی انواع و اقسام کے بہت ہیں, لیکن ہم لوگ ان فضائل سے آج غافل ہو گئے. اور جو ان کے روحانی اثرات ہیں اور مادی اثرات ہیں ہمیں ان کی طرف دھیان نہیں رہتا. ہم سمجھتے ہیں کام پیسے سے بنتا ہے, کام سامان سے بنتا ہے, کام گھر گرستی کی چیزوں سے بنتا ہے, کام سودا سلف سے بنتا ہے, کام عمدہ تنخواہ سے بنتا ہے. ذہنوں میں خالص مادیت داخل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے کام بنانے کے بہت سے اور طریقے بھی بتائے ہیں جو اسباب ہیں کمانے کے. خدا نے کمانے کا بھی حکم فرمایا ہے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی روحانی کنجیاں بتائی ہیں کہ ان کنجیوں سے تالے کھلتے ہیں. اور بات اصل میں کیا ہے, کمانا ہو یا اور کچھ کام ہو, بات یہ ہے کہ بھائی ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, اللہ ہی فی الحقیقت رزق دینے والا ہے, وہی طاقت والا ہے, وہی مضبوط ہے. اللہ سے رشتہ جوڑ لو تو سب کچھ تمہارا. من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. اور جب اللہ کسی کا ہو گیا تو پھر اب اس کے لیے کیا کمی رہ گئی. وللہ خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون, آسمانوں کے خزانے اللہ کے, زمین کے خزانے اللہ کے, منافق ہوتے ہیں نالائق جو سمجھتے نہیں اس بات کو. منافق نہیں سمجھتے اس بات کو, بے ایمان قسم کے لوگ, وہ اللہ سے رشتہ اپنا مضبوط نہیں کرتے اور بس دنیا سے رشتہ مضبوط کرتے ہیں, سمجھتے ہیں زمین کھود کھود کے وہ سونا نکال لیں گے. لیکن اگر اللہ دینا نہ چاہے تو ساری محنت کے باوجود انسان ناکام رہتا ہے, اور اگر اللہ دینا چاہے تو صرف دستخط کر کے لاکھوں کروڑوں اس کو ملتا ہے. کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو جاہل ہیں, انگوٹھا ٹیک کہلاتے ہیں, پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن دولت کی ریل پیل ہے ان کے پاس. اور کتنے ایسے ہیں جو پی ایچ ڈی کی کئی کئی ڈگریاں رکھتے ہیں اور جوتیاں چٹکھاتے رہتے ہیں. اللہ کے رزق کی ایک عجیب کیفیت ہے, اس لیے بس اللہ پر دھیان ہو اور اللہ سے تعلق. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے, یہاں سے اسلام کی تاریخ شروع ہو گئی, اسلام کا عمل شروع ہو گیا, اس کے کان میں یہ بول ڈالے گئے. اور ان بولوں کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ الدعوہ التامہ ہے, یعنی یہ مکمل اسلام کی دعوت ہے. اور مکمل اسلام کی دعوت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید اور رسالت, یہ دو بنیادی نقطے ہیں. اگر توحید گھول دی جائے بچے کے دل و دماغ میں, رگ و ریشے میں, ہر بچی توحید کی تعلیم کو اپنے اندر جذب کر لے, تو پھر واقعہ یہ ہے کہ اس کی زندگی کسی غلط چیز سے انشاءاللہ متاثر نہیں ہوگی, پھر بیرونی اثر اس پر اثر انداز نہیں ہوگا. دیکھیے اسی وجہ سے تو یہ فرمایا کہ توحیدی کا تو یہ نتیجہ ہے, بیت الخلاء جاتے وقت اللہم انی اعوذ بک, یہ بک میں ساری جان ہے, اعوذ واعوذ کہتے رہیے. سورہ جن میں فرمایا گیا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جنوں کی پناہ چاہتے ہیں اور جنوں کے سردار کی پناہ چاہتے ہیں, تو اعوذ یا اعوذ میں کچھ نہیں ہے, بک میں ہے ساری جان. اللہم انی اعوذ بک من الخبوث والخبائث, استنجا خانے جانے سے پہلے جس نے اللہ کی پناہ طلب کر لی کہ اللہ میاں ہمیں شیطانوں سے محفوظ رکھیے گا, پھر اس پر شیطانوں کو کوئی اثر نہیں ہوتا, پھر اس پر شیطان کا اثر نہیں ہوتا. اور جو اس کا اہتمام نہ کرے, سوتے ہوئے, کہیں آتے جاتے ہوئے, استنجے جاتے ہوئے, تو پھر اس پر اثرات پڑتے ہیں. بہت سی عورتیں ہیں جن پر جن آ جاتا ہے, بہت سی عورتیں اپنے بھوت پریت کے تصورات میں کھو جاتی ہیں, بہت سی عورتیں ہیں جو خرافات میں مبتلا ہو جاتی ہیں, توہمات کی شکار ہو جاتی ہیں, بہت سی عورتوں پر جادو کے اثرات ہوتے ہیں اور دیوانوں کی طرح رہتی ہیں. یہ ساری باتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ان کی توحید کمزور ہوتی ہے. اگر ان کی توحید مضبوط ہو، اور توحید کا مطلب یہ نہیں کہ صاحب عقیدہ ایک مرتبہ پڑھ لیا تھا، صبح و شام کی توحید، رات کو سوتے وقت توحید، صبح اٹھتے وقت توحید، کھانا کھاتے وقت توحید، کھانے سے فراغت پر توحید، استنجا جاتے ہوئے توحید، استنجا سے نکلتے ہوئے توحید، توحید کا کیپسول ہے، توحید کا ایک زبردست قلعہ ہے جس میں مسلم اپنے کو بند کر لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے. دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ اللہ کی پناہ اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی قدرت اور اللہ کا تصرف اور اللہ کی حفاظت اور اللہ کی حمایت میں آدمی اپنے کو ڈال